لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے سمجھدار. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم بر صغیر کے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے محسن اور بر صغیر میں قافلہ شریعت و طریقت کے پیشوا سیدنا علی بن عثمان ہجویری رحمہ اللہ, المعروف داتا گنج بخش رحمہ اللہ کا تذکرہ کریں گے. سیدنا علی ہجویری جنہیں رحلت فرمائے ہوئے تقریباً 1000 سال گزر چکے ہیں, لیکن آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں ان کی عقیدت اور محبت کا ایک گلستان آباد ہے. آج بھی ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کے مزار کو بجا طور پر مرکز تجلیات سمجھتے ہوئے ان کی ارادتوں کی مہک سے معمور سینے لیے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. سیدنا علی ہجویری سید ابو الحسن علی ابن عثمان جلابی ہجویری ہے. ہجویر اور جلاب یا ہجویر اور جلاب, یہ غزنی شہر کے دو محلے تھے. آپ رہتے تھے اور جلاب میں آپ کے والد محترم کی رہائش تھی. آپ جلابی ہجویری کے دنیا بھر میں آپ کے اس میں گرامی کے ساتھ ہجویری کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے. آپ کا سلسلہ نسب 9 واقعوں سے معلوم نہیں ہے. البتہ آپ کے بہتر فرمان والد بھائی 72 ईस्वी قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا علی حجویری رحمہ اللہ 431 ہجری کے لگ بھگ لاہور تشریف لائے، وہ 1000 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے جب آپ لاہور تشریف لائے، اور یہاں آ کر آپ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے لاہور شہر میں غیر سرکاری مسجد تعمیر کرائی۔ مسجد کی تعمیر میں مزدوروں کے ساتھ ساتھ بنفس نفیس کام کر کے محبوب کریم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا۔ جب مسجد قباء جب تعمیر ہو رہی تھی اور مسجد نبوی، تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے۔ اس مسجد کی تعمیر کے بعد اس کو قرآن و سنت کی تعلیمات عام کرنے کا آپ نے مرکز بنایا۔ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ جب لاہور تشریف لائے تو آپ کے ساتھ آپ کے رفقائے سفر میں شیخ احمد حمادی سرخسی اور ابو سعید حجویری بھی آپ کے رفقا میں شامل تھے۔ یہ ابو سعید وہ شخص ہیں جنہوں نے آپ سے چند سوالات کیے، جن کے جواب میں حضرت علی حجویری رحمہ اللہ نے کشف المحجوب جیسی معروف کتاب لکھی۔ اس کتاب کے علاوہ آپ کی اور بھی بہت سی تصانیف، 8 کے قریب تصانیف کا تذکرہ کشف المحجوب میں ہے، لیکن یہ قدرت کا نظام ہے کہ ان سے کوئی ایک کتاب بھی محفوظ نہیں رہی۔ البتہ کشف المحجوب پر بہت محنت ہوئی، 1905 میں اس پر ایک مستشرق نے کام کیا اور محققانہ مقدمے کے ساتھ کتاب کو روسی زبان میں شائع کیا۔ اس کتاب کی پھر فارسی زبان میں اشاعت ایران میں ہوئی، 1926 میں تہران میں سب سے پہلے یہ کتاب شائع ہوئی، اور اس کتاب کے اس وقت عربی، انگریزی، روسی، جرمنی اور 20 سے زائد زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کتاب میں 15 ابواب ہیں، پھر 15ویں باب کو 10 اور ذیلی ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کشف المحجوب کا تیسرا باب تصوف سے متعلق ہے، جس میں ماہیت تصوف پر بہت عمدہ انداز سے بحث کی گئی ہے، اور یہ باب 3 فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل میں تصوف کا مفہوم، اور دوسری فصل میں صوفیاء کرام کے ہاں صوفی کا معنی کیا ہے، اور تیسری فصل میں تصوف کے معاملات سے متعلق بحث کی گئی ہے۔ میری آج طبیعت خاصی خراب، کھانسی اور بخار کی کیفیت، اللہ تعالی مدد فرمائے، لیکن میں نے چاہا کہ چونکہ یہ ہفتہ جو ہے 20 سفر کے حوالے سے اخبارات میں مختلف آرٹیکل حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے سنیں گے، تو چاہا کہ جمعے میں بھی اس کا تذکرہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل حال فرمائے۔ لفظ تصوف سنتے ہی ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بدک سا جاتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ تصوف کا وہ تصور ہے جو عجمی تصوف کی صورت میں لوگوں کے سامنے آیا ہے، جس میں اعمال صالحہ اور تزکیہ نفس کے لیے طرز نبوی اور تعلیمات شریعت مطہرہ کو اختیار کرنے کی بجائے یونانی فلسفہ اور ہندو مت کی روحانیت کا جو تصور ہے اس کو رواج دیا گیا ہے۔ یونانی فلسفہ اور ہندو مت کا روحانیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ جب تصوف میں شامل کر دیا گیا تو ایک نیا تصوف وجود میں آیا جس کو ہم عجمی تصوف کہہ سکتے ہیں، اور جو بر صغیر میں بدقسمتی سے بری طرح رائج ہے۔ مریدین نماز پڑھ رہے ہیں اور مرشد کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے ایک نمازی جو یہاں نماز پڑھتے ہیں انہوں نے بات سنائی راجہ صاحب نے، اور جب ان کے خلیفہ سے پوچھا کہ لوگ تو نماز با جماعت پڑھ رہے ہیں اور جو بزرگ ہیں وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو جواب ملا کہ یہ یہاں نماز نہیں پڑھتے وہاں پڑھتے ہیں۔ یہ عجمی تصوف، اسلام میں تصوف اتباع سنت کا نام ہے، دور نبوی میں اس کا نام احسان، زہد اور صفا تھا، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے، سیدنا جبریل امین نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی ایسی عبادت کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، کانک تراہ ہو گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور جب سر سجدے میں رکھے تو تجھے ایسا لگے جیسے تو نے اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ سجدہ کر اور اقترب، میرے اور قریب ہو جا، کیونکہ قرب ربانی کی انتہائی منزل صاحب دل رکھنے والے کو سجدے میں ملتی ہے۔ یہ اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو حضوری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جو میری طرح ٹیپ ریکارڈر کا بٹن دبا کے سپیڈ میں چلا دیتا ہے سارے کاموں کو، رکوع بھی ہو رہا ہے، سجدہ بھی ہو رہا ہے، سارا سسٹم چل رہا ہے اور دماغ کہیں اور متوجہ ہے، اس کو یہ کیفیت کہاں نصیب ہوگی؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر تو ابھی اپنے آپ کو اس سطح پر نہیں لا سکا کہ تو اللہ کو دیکھے، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ یقین کر لے کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یقین کیجئے اگر ہم خود کو اس سطح پر بھی لے آئے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یکدم ساری کیفیت بدل جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو قرآن کریم نے چار مقاصد بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک مقصد تزکیہ نفس ہے، جس کا قرآن کریم میں چار جگہ ذکر ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ نے اپنے رسول بھیجے ہیں اور اس لیے بھیجے ہیں کہ وہ ان پر آیات قرآنی تلاوت کریں
اور ان کا تجزیہ کریں. تجزیہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ تجزیہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ اور نفس امارہ جو برائی پر ابھارنے والا نفس ہے، یا یوں کہہ لو کہ باطنی سسٹم کیسے کنٹرول میں آتا ہے، اور نفس مطمئنہ کیسے بن جاتا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس امارہ کب جا کر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور کب جا کر نفس لوامہ بنتا ہے؟ اس کے لیے طریقہ کار قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے. اس طریقے پر صحابہ کرام نے عمل کیا، جن میں خلفائے راشدین تمام صحابہ، خصوصاً حضرت ابو ذر غفاری، حضرت حذیفہ ابن الیمان اور حضرت سلمان فارسی، یہ زیادہ معروف اور مشہور ہوئے. صحابہ کے بعد تابعین میں سے دو شخصیات زہد اور تقوی میں زیادہ معروف ہوئی، ان میں حضرت حسن بصری، حضرت ثابت بنانی، حضرت مالک ابن دینار، حضرت حبیب العجمی، حضرت ابراہیم ابن ادہم، حضرت داؤد طائی وغیرہ، یہ معروف ہستیاں ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، جیسے علماء دین نے تفسیر اور فقہ میں تصنیف اور تالیف کا سلسلہ دوسری صدی ہجری میں شروع کیا، اسی طرح بعض صوفیاء کرام نے تصوف کے عنوان پر باقاعدہ لٹریچر تیسری صدی ہجری میں شروع کیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک کی کتاب الزہد انہوں نے بہت پہلے تاریخ لکھی، دوسری صدی میں. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جو کتاب الزہد لکھی ہے، یہ دوسری صدی میں. تیسری صدی میں تصوف کے موضوع پر باقاعدہ تحریر کا آغاز ہوا، اور بہت اہم کتابیں لکھی گئیں، میں ان کی تفصیل ذکر نہیں کرتا. حضرت علی حجویری رحمہ اللہ نے بھی چوتھی صدی میں، پانچویں صدی میں فارسی زبان میں یہ کتاب لکھی ہے، جس کو کشف المحجوب کہتے ہیں. اس کتاب کے بعد بہت سارا لٹریچر تصوف کے موضوع پر چھپا، جس میں قرآن و سنت پر مبنی تصوف کی تعلیمات اور عجمی تصورات پر مبنی صوفیاء کی شطحیات، ان کے بارے میں لکھا جاتا رہا ہے. اللہ تعالی بلند فرمائے درجات علماء دین کے، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ جنہوں نے تصوف کے چہرے پر پڑی ہوئی بدعات اور رسومات کی گرد کو صاف کر کے اس کا حقیقی چہرہ امت کے سامنے واضح کیا ہے، اور یہ بتایا کہ تصوف دراصل اتباع شریعت کا نام ہے، اور صوفی وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہے. آپ سنتے رہتے ہیں میڈیا میں اور اخبارات میں بھی، ایک مہم ہے خاص طور پر تصوف کے حوالے سے، میرا عشق ہے صوفیانہ، اور اس طرح کے جملے آپ سنتے رہتے ہیں. یہ سب کچھ عجمی تصوف کا پیش کردہ رخ ہے. جو تصوف اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے ذریعے سے امت تک پہنچا ہے، اس میں تصوف اتباع شریعت کا نام ہے. اور یہ وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ لفظ صوفی یا تصوف کا باقاعدہ استعمال اگرچہ تیسری صدی ہجری میں شروع ہوا، لیکن تزکیہ نفس اور باطنی سسٹم اور باطنی بیماریوں سے نجات کا درس تو روز اول سے جاری ہے. قرآن کریم میں پہلی وحی کے بعد جو دوسری وحی اتری 6 مہینے کے وقفے کے بعد، وہ ہے ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. ہر قسم کی آلائش سے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک رکھو، اور ہر قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھو. اسی طرح فرمایا قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے خود کو پاک کر لیا، اپنے باطن کو آلائشوں سے، نفرتوں سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، غیبت سے، وہ تمام سینے میں موجود باطنی بیماریاں جو اندر کو گندا کر کے رکھ دیتی ہیں ان سے پاک کر لیا. قرآنی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے تزکیہ اور طہارت حاصل کرنے کی کوشش کو کبھی احسان کا نام دیا گیا ہے، جیسے میں نے حدیث ذکر کی، کبھی زہد کا نام دیا گیا ہے. البتہ تصوف اور صوفی کی ترکیب بعد میں سامنے آئی، لیکن مقصود اس سے وہی تزکیہ اور باطنی طہارت حاصل کرنا ہے جس کا حکم قرآن اور حدیث نے دیا ہے. یہ بات بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ لفظ صوفی تیسری صدی ہجری میں استعمال ہونا شروع ہوا ہے. اس سے پہلے صوفی کا لفظ مسلمانوں کے ہاں رائج نہیں تھا. حضرت عبد الکریم قشیری جو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں، ان کے زمانے کے بندے ہیں، انہوں نے اپنے رسالہ کتاب الرسالہ القشیریہ، اس میں یہ لکھا ہے کہ صوفی کو صوفی کہنے کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد کے مسلمانوں کے لیے اصحاب کا لفظ استعمال کیا جو آپ کے رفقا ہیں. قرآن نے بھی کہا ہے اذ قال لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. جنہوں نے اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے وصال کے بعد بھی انہوں نے اس نام کو باقی رکھا، اس لیے کہ ان کے لیے آپ کی صحبت سے بڑھ کر اور کوئی وجہ فضیلت نہیں تھی. چنانچہ انہیں صحابہ کہا گیا ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو قرآن کہتا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یقینی اور پکے اور پختہ ایمان والے یہ صحابہ ہیں. ان کے بعد وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کی صحبت اختیار کی انہیں تابعین کہا گیا ہے. انہوں نے اس نام کو بھی بہت شرف والا نام سمجھا، اور واقعتاً شرف والا تھا، اس لیے کہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے لا تمس النار مرآنی ورعا مرآنی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہے اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جنہوں نے ان کو دیکھا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان پر ثابت قدم رہنا اور کرب کے انتہائی دور میں تمام تر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے دامن مصطفی سے وابستہ رہنا، یہ بہت بڑے جہد کی بات ہے. پھر ان کے بعد کے لوگوں کو اتباع تابعین کہا گیا ہے. اس کے بعد لوگوں میں جدا جدا مرتبے پیدا ہو گئے. چنانچہ ان خاص قسم کے لوگوں کو جنہیں دینی امور کے ساتھ خاص لگاؤ تھا زاہد اور عابد کہا جانے لگا. اس کے بعد کچھ بدعات بھی رونما ہوئی اور ہر فرقہ مدعی بن گیا کہ ان میں زہد پایا جاتا ہے. چنانچہ اہل سنت میں ان خاص لوگوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے لیے وقف کر دیا اور اپنے دلوں کو غفلت کے طاری ہونے سے محفوظ رکھا, اپنے لیے الگ نام تصوف اور صوفی رکھ لیا. سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صفا سے مراد وہ طرز زندگی ہے جسے اپنا کر انسان کا دل گناہوں کی سیاہی اور آلودگی سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. انسان کے باطن سے غفلت اور نافرمانی کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. آپ نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے چند صوفیاء کرام کے اسماء گرامی ذکر کرنے کے بعد لکھا کہ ان بزرگوں کے نزدیک تصوف سے مراد خوش خلقی ہے. خوش خلقی, خوش اخلاقی جس کو ہم کہتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں خوش اخلاقی کا معنی بھی اور ہے. ہمارے ہاں خوش اخلاقی کا معنی ذرا کچھ اور ہے کہ بندہ چاہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہی کرتا رہے لیکن لوگوں سے وہ مصروئی کھلے چہرے کے ساتھ ملے تو اس کو لوگ خوش اخلاق سمجھتے ہیں. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوش اخلاقی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ کی قضاء پر راضی ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ خوش خلقی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کے حقوق ادا کرے. اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کے حقوق ادا کرے. کیونکہ میں آپ سے بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے دین نے ہمیشہ حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. یہ حقوق کے مطالبے کا نعرہ ہمارا نعرہ نہیں ہے. یہ میرا حق ہے میں لے کر رہوں گا اور یہ میرا حق ہے میں اسے چھین کر رہوں گا, یہ قرآن اور سنت کا دیا ہوا نعرہ نہیں ہے. یہ تو مغرب کا دیا ہوا نعرہ ہے. ہمارا نعرہ قرآن و سنت نے یہ دیا ہے کہ یہ میرا فرض ہے میں اسے ادا کر کے چھوڑوں گا. یہ نعرہ ہے جو حدیث نے دیا ہے. تو ادون الحق الذی علیکم, دوسروں کے جو حقوق تمہارے ذمے ہیں یعنی جو تم پر فرض ہے وہ ادا کرو. اقرض القربی حقہ, قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو. آتو حقہ یوم حصادہ, فصل کاٹو تو اللہ کا حق ادا کرو. آتوہم مما للہ الذی آتاکم, جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے ان کو دو جو اس سے محروم ہے. ہمیشہ دینے کی بات ہے. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف آٹھ خصلتوں کو اپنانے کا نام ہے. آٹھ چیزیں: سخاوت, اور یہ حضرت ابراہیم سے سیکھی جائے. فرماتے ہیں حضرت ابراہیم سے سیکھی جائے کہ مہمان آئے, فما لبس ان جاء بعجل حنیذ, تو یہ نہیں پوچھا کہ کھاؤ گے کیا. اور میرے خیال میں تو آپ کھانا کھا کے ہی آئے ہوں گے. یہ نہیں پوچھا کہ کھاؤ گے کیا, یہ اندر جا کے کہا اوئے ہوئے ہوئے بڑی مشکل ہو گئی. یہ نہیں پوچھا. فما لبس ان جاء بعجل حنیذ, انتظار نہیں کیا گھر سے جا کے بھنا ہوا روسٹڈ گوشت لے کر آئے اور پیش کیا, اور کھانا سامنے رکھنے کے بعد پھر پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟
اللہ اکبر.
اور رضا, حضرت علی اجمیری فرماتے ہیں کہ دوسری چیز ہے رضا, تصوف نام ہے رضا کا, اور یہ حضرت اسماعیل سے سیکھو کہ جب باپ نے خواب سنائی تو حضرت اسماعیل نے جواب میں کیا کہا, افعل ما تؤمر, ابا جان جس کا آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے. اور اگلا جو جملہ ہے, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اللہ کو اگر منظور ہے تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا تاکہ دنیا میں میں ہی صبر والا مانا جاؤں, صبر والے اور بھی ہیں, مجھے بھی آپ ان میں شمار پائیں گے. رضا, اللہ کی رضا, اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا. اور فرمایا صبر, تیسری چیز ہے صبر. حضرت ایوب علیہ السلام سے سیکھو, حضرت علی حجویری فرماتے ہیں کشف المحجوب میں کہ جب بیمار ہوئے اور بیماری شدید تر ہو گئی تو کیا کہتے ہیں, کیا سلیقہ ہے دعا کا, رب انی مسنی الضر, پروردگار میں بڑے کرب میں ہوں, بڑی تکلیف میں ہوں, وہ انت ارحم الراحمین, اور تو بڑا مہربان ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ میری تکلیف دور کر. بعض دفعہ ناز والے اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں, بعض دفعہ جن کو ناز ہے نا رب پر وہ اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں اور رب ان کی یہ بات بھی پوری کر دیتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے, صبر ہے. اور تیسرے اشارہ, سیدنا زکریہ علیہ السلام سے سیکھ کہ اذ نادا ربہ نداء خفیا, جب بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو چپکے چپکے اپنی عرض داشت اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. غربت ایک اور فرمایا, ایک تصوف کی ایک خصلت کیا ہے, غربت ہے. اور غربت کا وہ معنی نہیں ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں. غربت کا غریب عربی میں اجنبی کو کہتے ہیں. فرمایا اللہ کی خاطر غیر اللہ سے بیگانہ رہنا, یہ تصوف کی خوبی ہے. اللہ کی خاطر غیر اللہ سے بیگانہ رہنا, سیاحت, اللہ کی زمین پر سیاحت کرتے ہوئے قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا, اور فقر, معاملات زندگی میں حرص سے دنیا سے بچتے ہوئے صنعت اور توکل کا مزاج اپنانا. فرمایا یہ ہے تصوف. اللہ کے غیر سے اجنبی, کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی درویش کی ملاقات ایک بادشاہ سے ہوئی. بادشاہ نے کہا, او درویشا کوئی ضرورت ہو تو بیان کرو. تو درویش نے جواب دیا کہ میں اپنے غلاموں کے غلام سے کیا مانگوں, اپنے غلاموں کے غلام سے کیا مانگوں. بادشاہ نے کہا, درویش نے کہا, حرص دنیا اور خواہش نفس یہ دونوں میرے غلام ہیں اور تو خود ان کا غلام ہے, تو اپنے غلاموں کے غلام سے کیا مانگے. اسی ایک درویش کا واقعہ لکھا کہ خود پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے, حکمران کے آنے پر پاؤں ویسے ہی پھیلائے بیٹھے رہے. تو کسی نے اعتراض کیا کہ صاحب آئے تھے آپ پاؤں تو سمیٹ لیتے. تو انہوں نے فرمایا, جب سے ہم نے ان حکمرانوں سے ہاتھ سمیٹے ہیں پاؤں سمیٹنے کی ضرورت ہی نہیں, ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہم بچے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لباس تصوف, آٹھویں چیز لباس تصوف, سادہ اور باوقار لباس. فرمایا یہ آٹھ خصائل جس کے اندر ہوں وہ صوفی کہلا سکتا ہے, باقی کوئی صوفی نہیں کہلا سکتا. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ تصوف حسن اخلاق کا نام ہے، اور حسن خلق اللہ کے ساتھ کیا ہے کہ ریاکاری کے بغیر اللہ کے احکام کی تعمیل کی جائے، اور حسن مخلوق اور حسن خلق مخلوق کے ساتھ کیا ہے بزرگوں کا احترام کیا جائے، چھوٹوں پر شفقت کی جائے، اور تمام انسانوں سے بلا حرص و لالچ انصاف کرنے کے باوجود خود ان سے انصاف کا مطالبہ نہ کیا جائے، جس کو قرآن نے کہا ہے نا کہ الاحسان. اور حسن خلق اپنی ذات کے ساتھ کیا ہے؟ خواہشات نفسانی اور شیطان کی پیروی نہ کی جائے. لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو. ان الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانه یامر بالفحشاء والمنکر، شیطان تو تمہیں بے حیائی اور منکر کی طرف لے جانا چاہتا ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھو. ایک موقع پر فرمایا کہ اے علی، اپنے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے علی لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں اور تو ایک دانہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا. گنج تو دور کی بات ہے، گنج خزانے کو کہتے ہیں. اس بات کا خیال کہ مخلوق تجھے گنج بخش کہتی ہے ہرگز دل میں نہ لا، ورنہ محض دعویٰ اور غرور ہوگا. گنج بخش یعنی خزانہ بخشنے پر قادر تو وہی ذات پاک ہے اللہ، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا ورنہ تیری زندگی تباہ ہو جائے گی. بے شک اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اصلی حجیری فرماتے ہیں کشف المحجوب میں، جب کبھی کسی کام کا آغاز کرو تو سب سے پہلے اس کام کو سر انجام دینے میں اللہ تعالی سے اس کی توفیق مانگو. فرماتے ہیں میں کشف المحجوب لکھنے میں اور اس کام کو مکمل کرنے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوں. اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں یہ اہم کام مکمل کر سکوں. میں اپنے ہر قول و فعل میں اپنی ذاتی قوت اور صلاحیت پر بھروسہ کرنا پسند نہیں کرتا. یہ جو آپ جملہ پڑھتے ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم نے تو اس کو مذاق بنایا ہوا ہے. کوئی بات ہو تو غزل لاحول پڑھ دو جی. آپ نے اس کے معنی پر کبھی غور نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے عرش تلے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے یہ جملہ اللہ نے میری امت کو نصیب فرمایا ہے. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لا حول عن المعصیت، گناہ سے بچاؤ ممکن نہیں. ولا قوت علی الطاعت، اور فرما برداری اور اطاعت کی طاقت ممکن نہیں. الا بتوفیق اللہ، مگر اللہ کی توفیق. اللہ کی توفیق ہے جو انسان کے لیے راہیں سازگار کرتی چلی جاتی ہے خیر کی طرف. اللہ کی توفیق ہے. اور یہ بات میں اس جملے کے ترجمے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا تو اچھا ہے کہ یا اللہ تو میرے عمل کو قبول فرما اور سنت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے اللہ قبول کرتا ہے پھر توفیق دیتا ہے. اللہ قبول کرتا ہے پھر اسے توفیق دیتا ہے، اور اس کی توفیق سے ہی سب کچھ ممکن ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب، مجھے تو جو توفیق ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے. آپ فرماتے ہیں دیکھیے، جب اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو حکم دیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کام سے پہلے اللہ سے مدد نہ مانگیں؟ اللہ اکبر. قرآن میں ہے نا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، میرے بزرگوں اور دوستو، شیطانوں کی دوستی اور غیروں کے نظام کو قبول کرنے اور طاغوت کی حاکمیت کو تسلیم کر لینے سے ہم شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے، اس شرک کی وجہ سے شیاطین کا ہم پر غلبہ اور زور ہے. کیونکہ قرآن نے کہا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. شیطان کی حکومت اور سطرت اور شوکت اور غلبہ ان پر ہوتا ہے جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور پروردگار کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اگر ہم واقعتا ایمان لے آئیں اور اپنے رب پر صحیح توکل اور بھروسہ کریں تو یقینا اس کیفیت سے ہم نہ گزرے. اب چونکہ وقت محدود ہے، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے چند اقوال میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اور کیا خوبصورت بات ہے، آپ نے فرمایا دنیا کا کوئی کام حسن ادب کے بغیر پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. اور ادب کیا ہے؟ لوگوں میں مروت کی پاسداری، دین میں اتباع سنت اور محبت میں احترام کی حفاظت کا نام ادب ہے. اور یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے ملی جلی ہیں، اس لیے کہ جس میں مروت نہیں ہے وہ سنت کا پیروکار بھی نہیں ہو سکتا. چونکہ حضور سے زیادہ مروت کرنے والا کون ہے؟ آج جس میں اتباع سنت نہ ہوگی اس میں احترام کی پاسداری حقیقی معنوں میں نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ اللہ سے مانگتا رہا کر، اور ایک واقعہ لکھا کہ ابو مسلم مروزی ایک علاقے کا یوں کہہ لیجئے کہ گورنر تھا، ایک درویش کو چوری کے جھوٹے الزام میں اس کے علاقے میں جیل میں ڈال دیا گیا. تو ابو مسلم مروزی کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو مسلم، اللہ تعالی کی طرف سے تمہیں یہ بات بتاؤں کہ اس کا ایک دوست بغیر کسی جرم کے تمہاری جیل میں ہے، اٹھو اور اسی وقت اسے باہر نکالو. کشف المحجوب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ابو مسلم پھڑک اٹھا اور اسی وقت ننگے سر ننگے پاؤں قید خانے کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھلا اور درویش کو آزاد کرایا اور ان سے معافی مانگی اور درویش سے کہا کہ دیکھیے میں اس علاقے کا حکمران ہوں، کنٹرولر ہوں، سربراہ ہوں، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیں. تو درویش نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور فرمایا اے امیر، جس کا مالک آدھی رات کے وقت تجھے گرم بستر سے ننگے پاؤں اور ننگے سر اٹھا کر اس مصیبت سے چھڑانے کے لیے بھیج سکتا ہے، اسے کہاں یہ لائق ہے کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور سے سوال کرے اور اپنی حاجت طلب کرے. کہتے ابو مسلم کی چیخ نکل گئی، درویش نے اپنا راستہ لیے چل پڑے. محفل استماع کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ جو آج کل خیر سے محفل استماع ہے، خیر اب تو خیر محفل استماع سے بھی بہت آگے کام چلا گیا ہے. استماع کے لیے پہلی شرط فرماتے یہ ہے کہ کلام پڑھنے والا نہ لڑکا ہو نہ عورت ہو، مرد ہو مکمل بالغ، اور باشرہ ہو، جو چیز سنی جائے وہ فحش نہ ہو. آلات سماع یعنی مضامین، آلات موسیقی وغیرہ موجود نہ ہو، اور سننے والے کا دل زندہ ہو. ان میں سے اگر ایک شرط بھی پوری نہ ہو تو سماع حرام ہے. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ناز خان حضرات اپنی بڑی بڑی تصاویر چھپوا کر اور بڑے بڑے ہولڈنگ بورڈ جو ہے وہ لگوا کر یہ کیسی محفلیں سما کر رہے ہیں جس کی قرآن و سنت اور صوفیاء، حقیقی صوفیاء اجازت نہیں دے رہے. یہ جو جب ان کا عرس ہوتا ہے تو بستیوں سے لوگ چادریں ناشتے ناشتے لے کے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی فرمایا. فرمایا شریعت اور طریقت میں رب کی کوئی اصل یعنی حقیقت اور بنیاد نہیں ہے. شریعت اور طریقت میں، یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ بادشاہ شریعت کو ایک پاسے رکھو، اے تے معرفت ہے، اے طریقت ہے. آپ نے فرمایا، میری طرف توجہ دیجئے ذرا، لا الہ الا اللہ حقیقت ہے اور محمد الرسول اللہ شریعت ہے. لا الہ الا اللہ حقیقت ہے، محمد الرسول اللہ شریعت ہے. اس حقیقت اور شریعت کو جان لینے کا نام معرفت ہے، اور اس پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے. لا الہ الا اللہ حقیقت ہے، محمد الرسول اللہ شریعت ہے، اس کو جان لینے کا نام معرفت ہے، اور اس پر عمل کرنے کا نام طریقت ہے. کوئی طریقت الگ چیز نہیں. فرمایا اگر بطریقے حضل ہو تو لغو ہے. مشائخ میں سے کسی نے اسے اچھا نہیں جانا ہے. جو لوگ بناوٹ کے طور پر یہ کرتے ہیں اور بنا بنا کر اثر جماتے ہیں، یہ سب باطل ہے. مولانا رومی نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ ناچو میری مثنوی کی جب پڑی جا رہی ہو. فرمایا میں نے عوام میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اسے اس ناچنے کودنے کو تصوف سمجھتے ہیں، حالانکہ طریقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہی حرکات کو دیکھ کر بہت لوگ سرے سے تصوف ہی کے منکر ہو گئے ہیں. فرمایا پائے بازی یعنی دھمال اور ناچنا کودنا ایسا عمل ہے جو عقلن اور شرعن ہر لحاظ سے برا ہے. یہ ہیں کشف المعجوب کی تعلیمات. اللہ ہمیں ان بزرگوں سے وابستہ رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ.